بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. یہ قرآن مجید کی آیت جو اس بچے نے پڑھی ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے. اس میں اصل میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان کا عہد یاد دلایا اور اللہ تعالی نے خاص نعمتیں جو ان پر کی تھیں ان کو یاد دلایا کہ بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تم پر کس قدر نعمتیں کی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے نعمتیں تم پر کی ہیں. اور واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، جو عہد تم نے مجھ سے کیا اس کو پورا کرو. تمہیں نے جو تم سے عہد کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ پورا کروں گا. اور مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل نہیں ہوا، پچھلی قوموں کو اللہ تعالی نے جو وارننگ دی ہے، جو انتباہ کیے ہیں اور اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، تو نعمتیں تو اللہ نے ہم پر بھی بے انتہا فرمائی ہوئی ہیں. اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے کہ میری اس قدر نعمتیں ہیں لوگوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. تو حقیقت یہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا صبح و شام ذکر کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا بنی اسرائیل سے، یہ ہم سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کا ہم ذکر بھی کریں، یاد بھی رکھیں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. میں نے پہلی بھی بات عرض کی تھی کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، اندر جو سانس جاتا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر اندر نہ جا سکے سانس، موت واقع ہو جائے گی. اور جو سانس باہر آ رہا ہے، اگر سانس باہر نہ آئے، موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر واجب ہے. اندر جانے پر بھی شکر واجب ہے، باہر آنے پر بھی واجب ہے. اب آپ بتائیے، زندگی میں اگر ہم صرف اس سے ہی فارغ ہو جائیں تو بڑی بات ہے. یعنی یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک یہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے، تو ہر سانس پر شکر واجب ہے. تو سانس کا آنا اور جانا یہ ختم ہوگا تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے جب تک یہ سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، اس پر ایک شکر واجب بھی ہے اللہ کا. تو خالی اگر اسی ایک نعمت کو لے لیں تو باقی نعمتیں تو بے شمار ہیں جو رہ جاتی ہیں. یعنی اسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر یہ یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا الحمدللہ والشکر للہ، یا اللہ آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور سب نعمتوں پر آپ ہی کا شکر واجب ہے ہم پر. تو بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے جن نعمتوں کو یاد دلایا ہے تو یاد رکھی کہ قرآن مجید آفاقی کتاب ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی یاد دلاتے ہیں کہ لوگوں اللہ اے میرے بندو تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں. اور آپ کو یہ احساس کب ہوگا؟ اللہ نہ کرے جب کوئی نعمت چھین جائے، مثلا کسی کی کمر میں چکا جائے، چل نہ سکے. اب جن پر یہ گزرا ہے ان کو پتا ہے کیسا ہوتا. خدا نہ کرے ٹانگ میں درد ہو جائے، ٹانگ سے چل نہ سکیں، وہ نعمت خدا نہ کرے ہم سے چھن جائے یا کچھ دیر کے لیے چھن جائے، تو اس پر جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے وہ اس کا احساس کرے گا. وہ آنکھیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، بینائی کم ہو جائے یا بالکل چلی جائے، تو پتہ چلے گا کس قدر بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کانوں سے جو سننا ہمیں اللہ تعالی حاصل ہے، اگر ان سے سننا کم ہو جائے یا بند ہو جائے تو آپ سوچیے کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے 32 دانت دیے ہیں، چبا رہے ہیں نعمتوں کو، کھا رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک. اگر ہم شمار کریں تو نہ جانے کتنی، جو سینکڑوں گائے کھا گئے، کتنے بکرے کھا گئے، کتنی مرغیاں اڑا گئے، اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کی نعمتیں اس ایک نعمت کی وجہ سے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دانت عطا فرمائے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے، تو نرم غذائیں اس کو دی جاتی ہیں، دودھ پلایا جا رہا ہے، تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے تو کیلا وہ بھی چبا کر اور نرم کر کے اس کو دیا جا رہا ہے، اور بھی جو غذائیں ہیں اس کو نرم کر کے دی جاتی ہیں تاکہ بچے کے لیے وہ آسان ہو ان کو چبانا، ان کا نکلنا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ یہ دانت دے دیتے ہیں تو ان دانتوں کے ساتھ ہم جو حشر کرتے ہیں نعمتوں کا، وہ ہم سب واقف ہیں. تو بے شمار نعمتیں صرف ان دانتوں کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں، پیٹ میں گزارتے ہیں اور اس کی لذت اور اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، تو کیا یہ نعمتیں کم ہیں؟ پھر اس کے بعد دیکھیے، جب انسان آخری عمر کو پہنچتا ہے تو یہ نعمتیں چھننی شروع ہو جاتی ہیں. آنکھ کی بینائی بصارت کم ہو گئی، سماعت کہتے ہیں جی شکل سماعت ہے، یعنی اب سننا کم ہو گیا ہے، تو ذرا اونچا بولنا پڑتا ہے لوگوں کو، تب جا کے میں کہیں سنتا ہوں. آنکھوں سے دکھنا بند ہو جاتا ہے، ایک کی دو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات دکھتی نہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے. جو لوگ چشمہ لگاتے ہیں مجھ جیسے، تو اگر صرف پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے، دور کی ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی نظر کمزور ہو جائے تو بیچاروں کو نظر نہیں آتا جب تک ہاتھوں سے ٹٹول کے وہ چشمہ نہ ڈھونڈ لیں اپنا کہاں رکھا ہوا، رکھ کے بھول جاتے ہیں، تب جا کے ان کو دکھنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سوچیں کہ جب یہ نعمت تھی تو ہم نے کتنا شکر اللہ کا ادا کیا. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. اگر یہ دانت اسی طرح ہمارے صحت کے ساتھ برقرار رہے مرتے دم تک، تو ہم تو وہ چیزیں کھاتے رہیں گے جو ہمارے معدے کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ نظام بنایا کہ جب ہماری عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمارا معدہ کمزور ہو گیا تو اب دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ڈاکٹر کہتا ہے بھائی نرم غذا کھاؤ، بعض اوقات بالکل دانت جواب دے جاتے ہیں، بتیس ہی نہیں لگوانی پڑتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ویسے طریقے پر ہڈیاں نہیں چبا سکتے جیسے اللہ نے نعمت دی ہوئی اب چبا رہے ہیں. تو یہ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، پھر ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ بات یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اسرائیل کے معنی اصل میں ہیں عبداللہ کے، عربی زبان کے لفظ ہے یہ، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لقب ہے. بنی اسرائیل سے مراد ہے آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اور پھر انہیں کی اولادوں میں آگے چل کے یہودا ہے بڑا بیٹا، اور اسی یہودا سے پھر سارے یہودی ہیں. یہودی اسی لیے کہلاتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، کچھ ایک بیٹا شمعون تھا، اور اسی میں جو ہے وہ راحیل تھا، کئی بیٹے، 10 بیٹے تھے ان کے یہ، اور 2 بیٹے دوسری ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین. تو اس طریقے سے یہ 12 بیٹے تھے. تو 11 قوقا جو خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ بھی اس بنیاد پہ تھا کہ 10 بیٹے ماں باپ سجدہ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو نکال دیں تو 9 رہ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے، تو بہرحال یہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 سجدے مجھے کر رہے ہیں، 11 قوقبا والشمس والقمر، یعنی 11 تو ستارے ہو گئے، قوقب ستاروں کو کہتے ہیں. تو 11 بھائی ہو گئے بنیامین سمیت، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال دیں، وہ تو عزیز مصر و بادشاہ بن گئے تھے، تو 11 یہ رہ گئے. اور 2 آ گئے والشمس والقمر، سورج اور چاند ماں باپ، ان کو سورج اور چاند کہا اللہ تعالیٰ نے. کہ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آئی تو ہوں لی ساجدین, میں دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا, میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا, حسد کریں گے تم سے وہ. اور چنانچہ پھر جو واقعہ پیش آیا وہ اپنی جگہ پر سنانا اس وقت مقصود نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہیں. تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی ہے, آل یعقوب بھی کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو یہودی جو ہیں اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں سارے کے سارے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, جو عہد تم نے مجھ سے کیا ہے تو پورا کرو. اوفی بعہدکم, میں نے جو تم سے عہد کیا ہے کہ جب تم عہد پورا کرو گے تو میں انتہائی نعمتوں سے نوازوں گا, جنت الفردوس عطا کروں گا, اپنی نعمتیں تم پر لٹاؤں گا, نشاور کروں گا. تو اوفی بعہدکم, میں تم سے, تو یہ عہد ہم سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا, الستو بربکم, جب سب روحوں کو جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں, ایک تو چیونٹی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کالے رنگ کی, اور ایک چیونٹی ہوتی ہے لال رنگ کی. وہ جو لال والی ہوتی ہے وہ بہت ہی باریک اور چھوٹی سی ہوتی ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ ایک چیونٹی کالی اور تین چیونٹیاں لال. تو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو اس شکل میں عالم ارواح میں جمع کیا. اب وہاں جب سب جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جو کہا وہ کیا کہا؟ قالوا بلا, ہاں اے ہمارے رب, آپ ہمارے رب ہیں, شہیدنا, ہم گواہی دیتے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو عہد ہے نا, اللہ تعالیٰ صاحب نے کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں, تو یہی کافی تھا. کچھ بھی اگر قرآن مجید پورا نازل نہ ہوتا تب بھی اس عہد کی پاسداری ہم پر لازم ہے. تو یہ وہ عہد ہے, عہد الست کہلاتا ہے. اور اسی کو طائب صاحب نے جو ہے نا اپنے شعر میں لکھا ہے, قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, ہاں اس طرح کہی تھی نہیں کہ نہیں رہے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ان سب نے کہا قالوا بلا, ہاں یہ ہمارے رب, آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ حضرت طائب صاحب نے اس کو جو ہے نقل کیا شعر کے اندر, سمویا, قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ والے ہیں, یہ عہد انہوں نے بھلایا نہیں ہے. حالانکہ عالم ارواح میں ہوا تھا, ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ اجتماع کب ہوا یہ, لیکن یہ عہد بہرحال ہوا اور روحوں نے یاد رکھا جن کو اللہ نے چاہا کہ یاد رکھیں. تو قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, ہاں یعنی بلا اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے. اب وہ نہیں کہ نہیں ہے بلکہ ہاں ہی ہیں ان کے ہاں, کہ آپ ہمارے رب, یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں. ہر معاملے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کی ساری خوشیاں اللہ کی خوشی کے تابع, ان کے سارے غم جو غم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان غموں کے تابع, ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع, ساری قربانیاں ساری جو ہے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے جن چیزوں جن کو اس سے محبت کرنے کا وہ محبت کرتے ہیں, جن چیزوں سے نفرت کا کہا وہ نفرت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ عہد ہمارے لیے بھی ہے, اوفو بعہدکم اوفی بعہدکم, اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وایا فرحون, اور مجھ سے ڈرو. اب لازمی بات ہے, جب ہم عہد پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے لوگ ہمیں ڈرائیں گے, ابے ہائی ملا بن گیا, ابھی سے داڑھی رکھ لی, یا پڑھ لینا نماز, کوئی تمہاری عمر ہے ابھی, ابھی کوئی کرنے کے کام ہے یہ, ابھی تو کھاؤ پیو موج کرو, جب عمر آئے گی بوڑھے ہو گئے جب کر لینا, وہ جب کسی کام کے کرنے کا قابل نہیں رہتا, بعض اوقات بڑھاپے ہی نہیں آتا, پہلے ہی نکل لیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہی آئے فرق, لوگوں سے مت ڈرو, ان کے تان و تشنی کی طرف مت جاؤ, بلکہ وہی آئے فرق مجھ سے ڈرو. اور آگے فرمایا کہ وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بھی, دیکھو تم پر کتابیں نازل, تم ایک نبی کے ماننے والے ہو, تصدیق کرنے والے ہو جو تمہارے ساتھ ہیں کتابیں. تو فرمایا کہ بلا تکون اول کافر بھی, تم ان کے اول یعنی سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, یعنی تمہیں سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تم ہو, تو اب ایسا نہ کرو کہ انکار کر کے سب سے پہلے انکار کرنے والے تم خود ہی بن جاؤ, ایسا نہ کرو. ولا تكونوا اول کافر بھی. اور آگے فرمایا ولا تشترو بھی آیاتی سمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر مت بیچو، قرآن کو نہ بیچو. یہاں ہمارے بعض مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہوں تو بیچ دو، ایک لاکھ ریال ہوں تو نہیں بیچنے، ہاں بھائی اگر ایک ارب ریال دے رہا تو بیچ دوں گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ تعالی کی ایک آیت کے مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا بھی اگر کوئی دے تو ولا تشترو بھی آیتی سمنا خلیلا، تھوڑے سے سمن کے بدلے میں جو ہے تم خریدو مت، نہ بیچو. وہی آئے فتقون، پھر دوبارہ کا مجھ سے ڈرو، یعنی مال و دولت کے ذریعے بعض لوگ جو ہے وہ رجھاتے ہیں دوسرے کو اور کہتے ہیں لوگ اتنا پیسے دے دو، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو. تو بعض اوقات مائل ہو جاتا آدمی، مجبور ہو جاتا ہے، کہ مجبور کیا ہو جاتا ہے، اس کو لالچ آ جاتا ہے، ہرس آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ آیت کی نافرمانی کرتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی آئے فتقون، مال دولت کو مت دیکھو، عہدوں کو مت دیکھو، کہتا ہے ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے، تمہیں بادشاہ بنا دیں گے. اب کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیزیں پیش نہیں کی گئیں؟ آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ سب سے خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو ہم عورت دینے کو تیار، جس عرب عورت پر، جہاں کی جس عورت پر بھی آپ رکھ دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. مال چاہیے تو ہم مال دے دیتے ہیں، عہدہ چاہیے تو عہدہ دے دیں گے، بادشاہت چاہیے بادشاہت دے دیں گے، جو آپ چاہیں. لیکن ایک خدا کی عبادت کرنا ہمیں مت سکھاؤ، ایک خدا کی طرح دعوت مت دو، لا الہ الا اللہ مت کہو، کہ لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ کہنا چھوڑ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اگر تم میری ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں یہ بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اور ان کے ماننے والوں کا جواب بھی یہی ہونا چاہیے. جب کبھی خدا نہ کرے اس طرح کی کوئی جو ہے وہ فہمائش ہو، لوگ جو ہے وہ ہمیں توجہ دلائیں یا حرص دلائیں، تو جواب یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک ہاتھ میں چاہے سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں اللہ رسول کی، وہ اس سے باز نہیں آؤں گا. تو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیّایا فاتقون، دیکھو مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھے اس بچے نے پڑھی، ماشاءاللہ میرے ذہن میں آیا کہ اس سے بہتر مضمون کیا ہو سکتا ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، حق اور باطل کو ملاؤ مت. ہم لوگ آج بہانے بہانوں سے کرتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایسا ہو جائے گا، یہ کر لو ایسا. ہم دنیا کے چند روزہ وفات کو دیکھتے ہیں، لیکن آخرت کی میں جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. یہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ چند روزہ ہیں، آنکھ بند ہوئی اور زندگی افسانہ بن گئی، ختم. تو اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی بھائی، ان کا خیال کرو. حق اور باطل کو ملاؤ مت، حق حق ہے، باطل باطل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے کی توفیق عطا فرما. دیکھو حق ہوتا ہے سامنے لیکن ہم نظر نہیں آتا، ہم اس کو حق نہیں سمجھتے اور مختلف تعویلات کر کے اس حق سے اپنے آپ کو اپنی جان چھڑاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی، اور یقیناً ہمیں ہمارے لیے کہ تم بھی اللہ سے مانگو، اللہم ارین الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے کی توفیق دے، یعنی ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ جو ہے یہ حق یہی ہے. وارین الباطل باطلا، اور جو باطل ہے اس کو ہم باطل سمجھ کر دیکھیں، باطل سمجھ کر دیکھیں. ورزقنا اتباع، اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن مجید میں، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ وانتم تعلمون، تمہیں پتہ بھی ہے. بعض اوقات آدمی کو پتا ہوتا ہے لیکن اپنے بیٹے کے سامنے کو، نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، ابھی تم چھوڑ دو، بعد میں کر لینا، یہ حق بات کو چھپا رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسا نہ کرو، حق کو حق کے طور پہ کہو. ہاں کہنے کا انداز ایسا ہو کہ تمہاری بات قبول کر لے. آپ مشتعل مت کریں اس بچے کو، ایسے انداز میں نہ کہیں بلکہ اچھے انداز میں کہیں. ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا بچوں کو حکم مت دو، تم یہ کر لو یہ کر لو، ایسا مت کہو، بلکہ بچوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرو کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مجھے خوشی ہوگی. ان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم کرو. اب اگر نیک اولاد ہے، اب دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بعض بچوں کو ایسے سمجھتی ہوتی ہے شیخ ہیں استاد ہیں، وہ خالی اشارہ کرتے ہیں یا ان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، وہ بچہ وہ کام کر بیٹھتا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، دعائیں دل سے نکلتی ہیں. تو اسی طریقے سے والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو حکم نہ دیں اگر یہ اندیشہ ہو کہ مانے گا نہیں. اگر ماننے کا ہے کبھی مانے کا فرما بردار بچہ ہے میرا، پھر آپ حکم بھی دے سکتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں کہوں گا اور اس نے صاف کہہ دینا ابا میں نہیں کرتا، کیا آپ کی عزت رہ جائے گی؟ کیا آپ کے حکم کی لاج رکھے گا وہ؟ اس لیے اس کے سامنے آپ اس انداز میں بات کریں کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لوں، یہ مکان میں جی چاہتا خرید لوں، یا یہ چیز جو ہے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں، بس تم بھی دعا کرو اللہ سے یہ چیز بک جائے، کوئی صورت ہو جائے تو اچھی بات ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. یعنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار کرو، اگر وہ نیک بچہ ہوگا تو آپ کی خواہش کی تکمیل میں لگ جائے گا. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ابرو کے اشاروں کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اور پھر وہی کر لیتے تھے، اور پھر آگے احسان بھی نہیں جواب جاتے ابا ہم نے کر دیا. آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے نا، احسان جتانے کی بات نہیں ہے. ایک صحابی جس نے مکان بنایا تھا اور تعمیر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے لوگوں سے، وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لوگوں سے پوچھا کہ کس کا مکان ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب نے یہ بنایا. حالانکہ کیا مکان ہوگا، ایک کمرے کا مکان ہوگا، کچی مٹیوں کا، دیواروں کے لیپا پوتی ہوگی، اوپر بہت زیادہ ہوگا، تھوڑا سا گنبد بنا دیا ہوگا، ایک زمانے میں ہوتے تھے، مطلب وہ مکان ہماری طرح عظیم شان عالی شان مکانات نہیں ہوتے تھے، بلکہ مٹی کے کچے مکانات ہوتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ایسی جماعت بنانا چاہتے تھے کہ جن کو دنیا سے ذرہ برابر دلچسپی نہ ہو، یعنی ان میں یہ چیز پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تم میں یہ بھی محبت نہ ہو. جیسے کہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹ گئی تھی ان کی، وہ بنا رہے تھے، حالانکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ بنا رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار گر گئی تھی، اس کو تعمیر کر. فرمایا موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اس میں الجھ مت جانا، ٹھیک تو کر لو، اس سے منع نہیں کیا آپ نے، لیکن اس میں الجھ کے مت رہ جانا، نہیں پتا کہ دیوار سیدھی بھی کر سکو گے کہ نہیں، اور پہلے سے موت آ جائے. یعنی اپنی تیاری آخرت کی مکمل رکھو ہر وقت، چاہے بے شک تم مکانات بناؤ، دیواریں ٹھیک کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھو آخرت سے غافل مت ہونا. یہ دنیا تمہیں اپنے اندر الجھا نہ دے، اس کی محبت میں تم اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ خدا نہ کرے تمہیں آخرت کا نقصان نہ ہو جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا ہی رہتے ہیں، صحابہ اکرام کی جماعت ایسی بنی. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اللہ نے اس سے پہلے کوئی ایسی جماعت بنائی، اور نہ آئندہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی جماعت بنائے گا جیسی جماعت صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو پسینے کی جگہ اپنا خون بہا سکتے تھے، کیسی جو ہے وہ قربانیاں دینے والی جماعت تھی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حق اور باطل کو ملاؤ نہیں، اور حق کو جانتے بوجھتے چھپاؤ نہیں. اگر حق ہے تو حق کا اظہار کرو، حال بتا اس کا اظہار ایسے طریقے پر کرو کہ سامنے والا اس حق کو قبول کرے، اس سے باغی نہ ہو. وتکتم الحق وانتم تعلمون، اور تم حق بات چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو. آگے فرما واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. دیکھو اب حکم تو بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے، لیکن نماز کا حکم ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا لیے حکم نہیں صاحب، یہ تو حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا. عام الفاظ میں حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کہ جس طرح اللہ رسول نے حکم دیا اس طریقے پر نماز کو قائم کرو. اور واتوا الزکاۃ، زکات پھینکو نہیں، لٹاؤ نہیں، بلکہ زکات ادا کرو، ایسے طریقے پر دو کہ جس سے تمہاری زکات ادا ہو جائے، ایسے لوگوں کو دو کہ جو مستحق زکات ہوں. یہ نہ ہو کہ جس کے پاس زکات کے نہ لینے کا وہ ہے اس کو بھی دے دی، نہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، بس ایسا نہیں. ہاں اپنی طرف سے آپ نے تحقیق کی اور ظاہری حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ مستحق زکات ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے آپ نے دے دی، تو انشاءاللہ آپ کی زکات ادا ہو گئی، چاہے بعد میں آپ کو پتا چلے کہ یہ تو مستحق زکات نہیں تھا. ہماری مسجد میں ایک بچہ ہے، بچہ کیا ہے تو مجھ سے بڑا دو سال، لیکن شکلن جو ہے وہ لگتا بچہ ہی ہے. اب وہ ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ بےچارا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے نہ کچھ ہے، بھائی بھی ظلم کر رہا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے. تو میں نے خود بھی بعض دفعہ اس کو زکات کے پیسے دیے، اور لوگ بھی دیتے تھے. اب اتفاق سے بہت عرصے بعد ابھی معلوم ہوا، تو ایک صاحب ہیں، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، صاحب ہیں دکاندار ہیں، کسی نے ان سے کہا کہ بھئی تم اس کو ذرا کرے دو اور دیکھو معلوم کرو اس کا پیسہ کتنا ہے، تم ذرا اس کو کہو کہ بھئی پیسہ لگاؤ میرے پاس، تمہیں اتنے لاکھ پہ اتنے پیسے دوں گا۔ اس نے اس کو کہا کہ بھئی کچھ پیسے ویسے ہوں تو دو لگاؤ، تمہیں میں اتنے لاکھ پہ اتنے لاکھ پہ 5,000 دوں گا۔ وہ تو بھائی پیچھے پڑ گیا، اس کے پتا چلا کہ 35 لاکھ روپے اس کے پاس ہیں، 35 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ میں نے کہا 35 لاکھ تو میرے پاس بھی نہیں بھائی۔ تو بعض اوقات لوگ اس طریقے سے، یعنی اگر آپ نے ادا کر دی مستحق زکات دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے، تو ظاہری حالات تو ایسے ہی ہیں اس کے، تو اب وہ روزانہ بڑی مشکل سے، پھر اس صاحب نے مجھے کہا کہ میری جان کو آ گیا، میں تو صرف کرید رہا تھا، ابھی مجھے کہتا ہے لو پیسے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی کو پیسے مت دینا، کھا جائے گا یہ، تجھے پیسے جو تیرے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے۔ بڑی مشکل سے اس کی جان چھوڑی، اب میرے بھی پڑ گئے، آپ بتاؤ اتنے سارے نمازی ہیں، کس کو دوں پیسے؟ میں نے کہا بھائی کسی کو نہ دے، جب تک یہ پیسے تیری جیب میں ہو تیرے ہیں، اور جہاں دوسرے کی جیب میں چلے گئے ہاتھ میں چلے گئے سمجھ تیرے پاس سے پیسے گیا، اور تیرے جیسے کو دے گا بھی نہیں واپس، میری چاہے وہ کتنے بڑا دیندار نظر آ رہا ہوں اس کو ہی مت دینا، میں بھی مانگوں مجھے ہی مت دینا، پیسے مت دینا کسی کو، جب تک پیسہ تمہاری جیب میں ہو تمہارا، چھین لے کوئی الگ بات ہے لیکن یہ کہ ویسے وہ تمہارا، لیکن جب دوسرے کی جیب میں چلا گیا تو وہ پیسہ پھر تمہارا نہیں ہے، اب اس سے ہاتھ دھو بیٹھو بس۔ تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے، یعنی فرائض واجبات سنن و مستحبات کو صحیح طریقے سے ادا کر کے نماز پڑھو، خالی ویسے ہی نہ پڑھ لو، اٹھک بیٹھک نہ ہو۔ وآتوا الزکاۃ، زکات کو ادا کرو، یعنی سر دو کہ زکات ادا ہو جائے، صحیح مستحق تک پہنچ جائے۔ ورکعوا مع الراکعین، اور جماعت سے نماز پڑھو۔ یہاں دیکھو ورکعوا مع الراکعین کہہ کر جو ہے جماعت کی اہمیت بھی بتا دی، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت ملتی کب ہے؟ جب رکوع میں شامل ہو گیا، پہلی رکعت مل جائے گی ہمیں اگر ہم رکوع میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی، بعض حضرات جو سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیتے ہیں امام کے پیچھے بھی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جہری نماز میں نہ سری نماز میں، بلکہ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش ہو کے کھڑے ہو، کیونکہ قرآن مجید میں عام ہے یہ بات کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہیں دوسری آیت ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاسمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ تم جب قرآن پڑھا جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کے سنو، وانصتوا خاموش ہو جاؤ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دیکھیے دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو استمعوا کا لفظ ہے اور ایک ہے انصتوا کا لفظ۔ اسمعوا کہتے ہیں سما کو، سننے کو، حافظ جو تراویح میں امام سناتے ہیں ان کے پیچھے جو ہوتے ہیں ان کو سامع کہتے ہیں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، اور اسمعوا یہ امر کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سنو، اور ایک لفظ ہے استمعوا، اس کا مطلب ہے کان لگا کے سنو، صرف سنو نہیں کان لگا کے سنو، یعنی غور اور توجہ سے سنو، اس کا کیا مطلب ہوا، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انصتوا خاموش ہو جاؤ، کوئی حکم ہے آگے اس کے علاوہ؟ اچھا اس میں کہیں ہے کہ نماز میں سنو اور نماز کے علاوہ نہ سنو؟ عمومی حکم ہے، سب سے بڑی دلیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تم کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ، میری باتیں بھی نہ کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو ان کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے یہ کہ چاہے وہ قرآن پڑھنا نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، جب امام کے پیچھے تم پڑھ رہے ہو تو چونکہ امام نماز پڑھا رہا ہے تو قرآن مجید ہے استماع، کان لگا کے سنو اور پھر خاموش بھی رہو۔ تو ایک دلیل ہے یہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما ورکعوا مع الراکعین، تو اس میں ہماری ایک دلیل یہ ہے کہ اگر یہ واجب ہے تو اگر پہلی رکعت آپ کی نکل رہی ہے، امام رکوع میں چلا گیا، آپ بھاگے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے ایک لمحے کو، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، آپ کو جماعت مل گئی، وہ رکعت ملی، تو کیا اس میں آپ نے فاتحہ پڑھی؟ نہیں پڑھی تو نماز کیسے ہو گئی؟ اگر آپ واجب کہتے ہیں تو نماز تو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی دلیل اس بات کی کہ رکعت ہو گئی, نماز مل گئی, اس کو آگے رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر رکو مل گیا تھا. تو یہاں پر یہ فرق آؤ مار رہا تھا, رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو. اتامرون الناس بالبر, دیکھیے سب ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم, اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, ساری دنیا کو ڈانٹتے ہو, یہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کرتا, خود نہیں کر رہے ہوتے. تو اتامرون الناس بالبر, ارے لوگوں کو تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو, وتنسون انفسکم, اور تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم خود بھی تو قرآن پڑھ رہے ہو, کتاب کی تلاوت کرتے ہو کہ نہیں؟ اب یہ کتاب چاہے زبور کی ہو, چاہے انجیل ہو, چاہے تورات ہو, چاہے قرآن مجید ہو, عام ہے, اللہ کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ جس نیکی کا کام کا تم دوسروں کو حکم کر رہے ہو, اس نیکی کے کام سے کو خود کیوں نہیں کرتے؟ سب سے پہلے خود کرو, پھر لوگوں کو حکم دو. لیکن دوسروں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خود بھی نہیں بھی کر رہا اور تمہیں نیکی کا حکم کر رہا, تم تو مان ہی لو, کیونکہ بری بات نہیں کر رہا ہوں. کسی کو اگر کہہ رہا کہ بھائی سگریٹ مت پیا کرو, نماز پڑھا کرو, تو آپ کے لیے تو کوئی برائی نہیں اس میں, نماز پڑھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, سگریٹ چھوڑنے میں بھی کوئی برائی نہیں. اب چاہے وہ خود سگریٹ پیتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو, لیکن آپ اس کی اچھی بات پر عمل کر لو. بہرحال لیکن اللہ نے یہ فرمایا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, ارے تم لوگوں کو حکم نیکیوں کا کرتے ہو, اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, اور جو ہے حالانکہ تم خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو, کیا تم پر عقل, ہمارا عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاة, دیکھیے آگے فرمایا استعانت, استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا, مدد چاہنا, استقبال, اسی طرح استعانت. تو یہ ایک ہوتا ہے اعانت, مدد کرنا, ایک ہے استعانت, مدد طلب کرنا, دونوں میں فرق ہے, مدد کرنا دوسرے کی, اور استعانت اپنے لیے مدد چاہنا. تو اللہ تعالی فرمایا واستعینوا, تم مدد طلب کرو, بصبر, صبر کے ذریعے, والصلاۃ, اور نماز کے ذریعے, یعنی کوئی تکلیف پہنچ گئی تمہیں تو اب تم دو چیزوں کے ذریعے, ایک تو یہ کہ صبر کرو, وابلہ مت بچاؤ, شور غوغا مت کرو, دھاڑو نہیں, ہائے وائے مت کرو, بلکہ صبر سے کام لو, اور والصلاۃ, دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس سے پتہ چلا کہ تکلیف میں نماز جو ہے انشاءاللہ یہ مدد کا ذریعہ ہے اللہ کی. اگر کوئی پریشانی آ جائے, ہم سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑنا چاہیے ہمیں. ہماری ساتھ صاحبہ تھیں, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, میں نے انہیں ہمیشہ یہ چیز دیکھا, کبھی بھی مشکل میں ہوتی تھی وہ مصلی بچھائے نماز شروع کر دی. ہمارے یہاں جب محمد مکی کی ولادت ہونے والی تھی تو اس وقت ہمارے گھر آئی ہوئی تھی اتفاق سے, کراچی میں سیدھی سادی عورتیں دیہات کی تھی, کوئی ایسی بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی, بس قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں, اردو ترجمہ پڑھ لیتی تھیں. یہ تو جب تھوڑی سی تکلیف شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی والدہ سے اپنی کہا ہوگا, تو انہوں نے فوراً مجھ سے کہا, مجھے صرف اتنا کہا, مجھے کہا حافظ صاحب آپ گاڑی کا انتظام کریں, اور اس کے بعد مسلح وضو کیا, مسلح بشاید ہمیں شروع کر. یہ میں نے خود یہ عمل دیکھا ماشاء اللہ. تو یہ ایک زمانے میں ہمارے گھروں میں تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ سے مدد مانگنا. آج ہم ان چیزوں سے عاری ہو گئے, دور ہو گئے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس صحیح ہو, بس صبری اور صبر, کوئی مشکل سامنے آ جائے تم فوراً ایک تو صبر سے کام لو, چیخو چلاؤ نہیں, اور دوسرا وضو کر کے نماز پڑھو, دو رکعت نماز, اللہ کی طرف متوجہ, اللہ مشکل آ گئی کون دور کرے گا آپ کے سوا. اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو دور کرنے پر قادر ہے, لیکن ہم پورے اطمینان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اور جو ہے وہ اللہ کی طرف مطمئن متوجہ ہوں تو صحیح نا. تو اللہ فرما رہے بس صعین بس صبری اور صلا, مدد طلب کرو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یعنی یہ چیز ہے بہت بھاری, یعنی یہ ہر آدمی کا کام نہیں کرنے کا, لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, خشوع کرنے والوں کے لیے آسان, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا. جس کو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے, دین کی سمجھ دی ہے, وہ سب چیزوں کو چھوڑے گا, بھائی میں اللہ سے مانگوں سب سے پہلے, کو مشکل آ گئی، ٹھیک ہے دو رکعت پڑھو اور پڑھ کے اللہ میں مشکل ہو گئی دور فرما دے، پھر آپ نے چاہے اسپتال جانا ہو کہیں بھی جانا ہو جائیے، چوک سے جائیں، لیکن یہ کام کر لیں. آج بتائیے ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سوچوں خود کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اس طرف توجہ کرتا ہوں، کبھی خیال جاتا ہے میرا اس طرف، نہیں جاتا تو یہ ہمارے اندر کمی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، چاہے ہم انکار نہیں کر رہے الحمدللہ، کیونکہ انکار کرنا تو کفر ہے، لیکن نظر انداز ضرور کر رہے ہیں، پسے پوچھ ڈال رکھا ہے ہم نے، تو اس کو ہم نظر انداز نہ کریں، پورے طور پر متوجہ ہوں. الا علی الخاشعین، جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھاری نہیں، بہت آسان ہے ان کے لیے، آسان. اللہ اکبر. اور خاشعین کون لوگ ہیں؟ کسے کہتے ہیں خشوع؟ نماز کے اندر خشوع خضوع کا لفظ آتا، بھائی نماز بڑی خشوع خضوع سے پڑھی، یعنی دل پورا کا پورا اللہ کی طرف جب متوجہ ہو تو یہ خشوع، اور جب دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ خشوع نہیں. اس لیے کہتے ہیں نماز خشوع سے پڑھو، خضوع سے پڑھو. تو یہاں پر بھی فرمایا الا الخاشعین، پھر آگے بتایا کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ اپنے رب سے ایک دن ملاقات کریں گے. یہ دیکھیے، الذین یظنون، جو لوگ ظن یعنی گمان رکھتے ہیں، یہاں گمان یقین کے معنی میں، خالی گمان رکھنا کافی نہیں. الذین یظنون، جو لوگ یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ایک دن ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور انہوں نے اس بات کا بھی یقین کیا ہو ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تو جواب دہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بچے کو جزائے خیر دے. میں نے تو تلاوت اس لیے کرائی تھی کہ برکت کے لیے، کیونکہ کوئی مجلس قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات تلاوت نہیں ہوتی، تلاوت ہونی چاہیے. الحمدللہ ویسے تو خطبے میں بعض اوقات تلاوت ہو جاتی ہے اکثر اوقات، لیکن باقاعدہ تلاوت یہ اہل عرب کا تو خاص طریقہ ہے، کوئی مسجد ان کی خالی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک رکوع ہو گیا الحمدللہ، اور بیان بھی ہو گیا، اور اس میں متفرق باتیں بھی سامنے آ گئیں. اب بات یہ ہے کہ عمل کرنے والوں کے لیے تو میدان کھلا ہوا ہے، کوئی عمل نہ کرنا چاہے تو سارا قرآن مجید پڑھ لے، کوئی فائدہ نہیں اسے. اور اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے ایک ہی رکو ہمیں اس میں کتنی ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کے لیے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک آنے والوں کے لیے راہ ہدایت اس میں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان احکامات کو مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، اور جو بھی آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے، ہمارے گھر والوں کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر یہ نشست، چونکہ مدینہ منورہ میں الحمدللہ آج 27 اکتوبر ہے غالباً 2025 کو نماز ظہر کے بعد منعقد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بات کو اتار دیں، ہم میں جو بھی کوتاہی ہے یا اللہ انہیں دور فرما دے، ہم میں جو بھی امراض ہیں چاہے وہ جسمانی ہوں روحانی ہوں، اے اللہ انہیں دور فرما دے. اور خاص طور پر ہمارے دوست احباب جو ساتھ آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان کے آنے کو، ان کے اخلاص کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ان کی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کاملہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ